الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سورہ بروج کی آخری آیتیں ہیں جو میں نے اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. جیسا کہ سورہ بروج کی تفسیر کی شروع میں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سورت ان ظالموں کو یاد دلانے کے لیے نازل ہوئی جو مسلمانوں کے اوپر مکی زندگی میں ظلم و ستم توڑ رہے تھے اور طرح طرح سے اذیتیں پہنچا رہے تھے. تو ان کو یاد دلایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو پکڑ میں لیتے ہیں تو اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، اور اسی سلسلے میں خندق والوں کا واقعہ بیان کیا گیا تھا جن پر بادشاہ نے بڑی شدت کے ساتھ ان کو اذیتوں کا نشانہ بنایا، خندق کھودی، اس میں آگ بھڑکائی اور اس میں ان کو ڈالا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم جو ظلم و ستم توڑ رہے ہو مسلمانوں پر، ایک دن ایسا آنے والا ہے جب اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑ میں لے گا. چنانچہ آخری آیات میں یہ فرمایا کہ ان بخش ربک لشدید. پہلی آیت میں یہ فرمایا تھا کہ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات فلہم عذاب جہنم، کہ جو لوگ مسلمانوں کو اور مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار ہے. اور اس کے بعد فرمایا تھا کہ اس کے برخلاف جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح کرنے والے ہیں تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایسے جنت تیار کر رکھی ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہ عظیم کامیابی ہے. دونوں باتوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا تھا. اب دونوں باتوں کے لیے مزید تاکید کے طور پر پہلے فرمایا کہ ان بخش ربک لشدید، تمہارے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہے. اور یہ پکڑ سخت ہونے کا اشارہ اس طرف دیا جا رہا ہے کہ بعض اوقات انسان باوجود گناہوں میں مبتلا ہونے کے، معصیتیں کرنے کے، نافرمانیاں کرنے کے، اور اہل ایمان اور نیک لوگوں پر ظلم و ستم توڑنے کے باوجود، بعض اللہ تعالیٰ بعض اوقات رسی دراز کرتا رہتا ہے، ڈھیل دیتا رہتا ہے ظالموں کو. ایک دوسری جگہ قرآن کریم میں فرمایا وہ املی لہم ان قیدی متین، میں ان کی رسی دراز کرتا ہوں، ان کو ڈھیل دیتا ہوں، لیکن میری جو تدبیر ہے بڑی سخت ہے، بڑی مضبوط ہے. ہم ہی جانتے ہیں کہ کس وقت کس کو پکڑ میں لینا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل دی جاتی ہے تو ظالم غفلتوں کا شکار رہتے ہیں کہ ہم تو اس کائنات میں سب سے بڑی قوت کے مالک ہیں، ہم سپر پاور ہیں، ہماری طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتے رہتے ہیں، غفلت کے اندر مبتلا رہتے ہیں، اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب پکڑ میں آتے ہیں تو ساری ان کی رعونت خاک میں مل جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ اتنی سخت ہے، ان بخش ربک لشدید. اور وہ پکڑ بعض اوقات دنیا میں بھی ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت اور مصلحت کے ماتحت کسی شخص کو اس کی پکڑ کو آخرت کے لیے محفوظ رکھا ہوا ہے کہ یہاں تو وہ زندگی گزار گیا جس طرح گزار گیا، لیکن وہاں کی جو پکڑ ہوگی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہر مسلمان کو، وہاں کی جو پکڑ ہوگی وہ زبردست پکڑ ہے. ان بخش ربک لشدید، کسی اور کی پکڑ ایسی نہیں ہو سکتی. اس کائنات میں کسی بھی بڑی سے بڑی طاقت کی پکڑ اتنی سخت نہیں ہو سکتی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ہے. ان بخش ربک لشدید. پھر فرمایا کہ انہ یبدئ ویعید، انہ یبدئ ویعید، وہی پروردگار ہے جو پہلے پیدا کرتا ہے، اور وہی پروردگار ہے جو بعد میں دوبارہ پیدا کرے گا. یعنی کوئی شخص اس دھوکے میں نہ رہے کہ زندگی کے اندر اس کو کوئی پکڑ کا سامنا نہیں ہوا، اور قیامت کا آنا اور آخرت کی زندگی آنا یہ تو کوئی ہمارے آنکھوں سے تو نظر آ نہیں رہی، اور ہمیں بعید معلوم ہوتا ہے کہ آدمی گلنے کے بعد، سڑنے کے بعد، مٹی بن جانے کے بعد اس کی دوبارہ زندگی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو تمہیں پیدا کیا تھا بالکل اس وقت جبکہ تم بالکل وجود رکھتے ہی نہیں تھے. اس کائنات میں کوئی بھی شخص غیر موجود کو موجود نہیں کر سکتا، جو چیز موجود ہوتی ہے اسی کے اندر کو تصرف کر کے اس کو کوئی اور چیز بنا دیتا ہے، یہ تو کر دیتا ہے، لیکن جو چیز بالکل موجود میں نہ ہو اس کو کون بنا سکتا ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ. کہ تو پہلے ہم نے تم کو پیدا کیا تھا اس وقت جبکہ تم کوئی چیز تھے ہی نہیں، وجود نہیں تھا تمہارا، تمہارا وجود پیدا کیا تو پہلے ہم نے، جس نے پہلا وجود پیدا کیا وہ بعد میں بھی دوبارہ زندہ جب مر جاؤ گے تو کم از کم تمہاری خاک تو ہوگی، تمہاری ہڈیاں چاہے خاک میں مل گئی ہوں لیکن خاک تو ہوگی، اس کو دوبارہ تمہارا جیسا بنا دیں کیا مشکل ہے، جبکہ تمہیں ہم عدم سے وجود میں لائے تھے جبکہ کچھ بھی وہ چیز نہیں تھی. انہ یبدئ ویعید، وہ پہلے بھی وہی پیدا کرتا ہے دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا. اور بعض حضرات مبصرین نے یہاں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اس سے ایک اور بات کی طرف بھی اشارہ ہے. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہے، تو دنیا میں جو کوئی بھی شخص اگر کسی کو تکلیف کا نشانہ بنائے تو زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے نا کہ اس کو مارتا رہے تکلیف پہنچاتا رہے یہاں تک کہ اس کو موت واقع ہو جائے گی. موت واقع ہو گئی تو اس کی تکلیف سے بچ گیا، بس ختم ہو گئی تکلیف، جتنی بھی ہوتی ہے انسان کو زندگی میں ہوتی ہے، اور کوئی زندگی میں اگر کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہے تو زیادہ سے زیادہ یہی کرے گا نا کہ اس کو مار مار کے ختم کر دے گا. جب ختم کر دیا تو اس کے بعد پھر وہ اس کے قابو سے باہر ہے، وہ نکل گیا اس کی تکلیف سے. لیکن پروردگار اللہ تبارک و تعالی کی پکڑ ایسی ہے کہ اگر فرض کرو مار اس کو عذاب دیتے 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 ایک لمحہ ایسا آ گیا کہ جس کے اندر کے موت آ بھی گئی اس کو، اول تو موت آئے گی نہیں، اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ انسان کو زندہ رکھے عذاب دیتے رہے، لیکن اگر موت آ بھی گئی تو وہ دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، پہلی مرتبہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے اور دوسری مرتبہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. لہذا ان کی پکڑ بڑی شدید، ان بخش ربک لشدید انہ یبدی و یعید. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم اسلوب ہے قرآن کریم کے اندر کہ جب کافروں کو اور نافرمانوں کو اپنے عذاب کی دھمکی دیتے ہیں یا بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے، تو کافروں کو اور نافرمانوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ہی فوراً بلا تاخیر جو ایمان والے ہیں ان کو تسلی کے لیے بھی کوئی نہ کوئی جملہ ضرور کہہ دیتے ہیں. تو یہ تو کہہ دیا کہ انہ بخش ربی کا لشدید، تمہارے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہی پہلی بار زندہ کرتا ہے وہی دوبارہ زندہ کرتا ہے، لیکن فوراً فرما دیا وہو الغفور الودود. اور اے مسلمانوں تم نہیں گھبرانا، اے ایمان والو عمل صالح کرنے والو تم نہیں گھبرانا، یہ جو پکڑ کی بات ہو رہی ہے یہ تمہارے لیے نہیں ہو رہی، یہ ان کے لیے ہو رہی ہے جو نافرمانی پر قبر بستا ہے. وہو الغفور الودود، ساتھ میں یاد رکھو کہ وہ مغفرت کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے اور محبت کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے اپنے بندوں سے، محبت کرنے والا ہے وہ، مغفرت کرنے والا وہ، محبت کرنے والا ہے. لہذا اگر کسی کو عذاب دیتا ہے تو وہ اس کے انتہا ہو جاتی ہے، اس کے ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے، اس کی نافرمانی کی، تب اس کو پکڑ میں لیتا ہے. لیکن جہاں تک چھوٹی موٹی غلطیوں کا تعلق ہے وہ معاف کرتا رہتا ہے، معاف کرتا رہتا ہے، وہ الغفور، وہ معاف کرتا رہتا ہے، نظر انداز کرتا رہتا ہے. اور محبت کرنے والا ہے، جن بندوں کو اس نے خود پیدا کیا اس سے زیادہ اور کون محبت کرے گا ان بندوں سے، ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والا اور اپنے رشتہ دار عزیز سے زیادہ محبت کرنے والا وہی ہے. اور کتنے پیار سے ایک جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان لاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، ہم نے تو تمہیں پیدا کیا اور تمہارے خالق ہم ہیں، لہذا ہمیں تم سے ایسی ہی محبت ہے بلکہ اس سے زیادہ محبت ہے، ہزار درجہ زیادہ محبت ہے جیسے انسان کو اپنی کسی بنائی ہوئی چیز پر ہوتی ہے. آپ محنت کے ساتھ کوئی چیز تیار کرو، کوئی چیز بناؤ تو اپنی بنائی ہوئی چیز سے انسان کو محبت ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو پیدا کرنے والا ہے تو اس کو محبت ہے، اپنے بندوں سے محبت ہے. اور وہ مغفرت کرنے والا ہے، مغفرت کرتا رہتا ہے، معاف کرتا رہتا ہے، لیکن جب ظلم و ستم اور نافرمانی حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر کسی کو اپنے پکڑ میں لیتا ہے. وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، وہ عرش والا ہے. عرش کے لفظی معنی تخت کے ہوتے ہیں، اور جیسے بادشاہوں کا پہلے زمانے میں دستور تھا کہ ان کے تخت ہوا کرتے تھے، تخت پہ بیٹھا کرتے تھے، اور وہ تخت جو ہے وہ ان کی سلطنت اور اقتدار کی ایک علامت سمجھا جاتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ایک عرش ہے جس کا قرآن کریم میں جگہ جگہ ذکر آیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عرش پہ بیٹھا ہے، جیسے بادشاہ بیٹھا کرتے تھے، بلکہ ایک عرش ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت اور اس کے تمام کائنات پر اقتدار کی ایک علامت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بنائی ہے. وہ عرش والا ہے کہ معنی یہ کہ اس کی سلطنت، اس کی خدائی، اس کی ملکوت وہ ساری کائنات پر محیط ہے. ذو العرش وہ عرش والا ہے، اور جو سلطنت اور اقتدار رکھتا ہو اس کو دونوں باتوں کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی کو اگر تکلیف کا نشانہ بنانا چاہے تکلیف کا نشانہ بنائے، اور کسی کو اگر انعام و اکرام سے نوازنا چاہے انعام و اکرام سے نوازے. تو وہ ذو العرش بھی ایسا ہی ہے، المجید وہ بزرگی والا ہے، وہ بزرگی والا ہے. لہذا بڑے انصاف کے ساتھ اور انتہائی عدل و توازن کے ساتھ یہ فیصلے کرتا ہے کہ کس کو سزا دینی ہے اور کس کو نوازنا ہے، کس کو انعامات سے، انعام و اکرام سے نوازنا ہے. البتہ دنیا کے بادشاہوں میں اور اس کی بادشاہی میں زبردست فرق یہ ہے کہ دنیا کے جو بادشاہ ہوتے ہیں یا دنیا کے جو حکمران ہوتے ہیں، چاہے کتنے ہی بڑے حکمران کیوں نہ ہوں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جو بھی چاہے وہ ہو جائے، جو کام چاہے وہ ہو جائے. بڑے سے بڑا حکمران، بڑے سے بڑا صاحب اقتدار یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جو چاہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے. اس کے بہت سے ارادے ایسے ہوتے ہیں کہ کرنا چاہتا ہے لیکن قدرت نہیں ہوتی کرنے کی، ہزار رکاوٹیں پیش آ جاتی ہیں، کوئی مانے پیش آ جاتا ہے، باوجود چاہنے کے وہ کام نہیں کر پاتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہی ایسی ہے کہ فعال لما یرید، وہ جو کچھ ارادہ کرتا ہے وہ کر ڈالتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اس کو کوئی روکنے والا نہیں. اگر کسی کو انعام دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اگر کسی کو سزا دینا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا. اسی کو حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد یہ جملہ منقول ہے کہ آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کہ اللہ جس کو آپ دینا چاہیں کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور جس کو آپ روکنا چاہیں کوئی دے نہیں سکتا، اور کسی صاحب منصب کا کوئی بڑے سے بڑا منصب جو ہے وہ اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا اگر آپ کی مشیت نہ ہو، اگر آپ کی رحمت نہ ہو. یہ جملہ نمازوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے. تو فعال لما یرید، وہ جو ارادہ کرتا ہے وہ کر ڈالتا ہے. پھر فرمایا کہ ماضی میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے واقعات بہت سارے ہوئے ہیں، ان میں سے دو کا حوالہ دیا ہے. کہا جاتا کہ حدیث الجنود، کیا آپ کے پاس خبریں پہنچی ہیں ان لشکروں کی کہ فرعون و ثمود، فرعون کے لشکر کی اور ثمود کے لشکر کی، فرعون آخری زمانے میں اور ثمود ابتدائی زمانے میں. تو بتا رہا ہے چارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے معاملات اپنے بندوں کے ساتھ اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت بدلتے رہتے ہیں. جب کسی کو انعامات سے سرفراز فرمایا لیکن جب وہ حد سے گزر گئے تو ان کو ہلاکت اور تباہی میں ڈال دیا. فرعون کو دیکھو کہ انا ولا غیری کے نعرے لگاتا تھا، اللہ ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، اپنے کو پروردگار کہتا تھا، لیکن اور بنی اسرائیل پر عرصہ دراز تک اس نے ظلم و ستم ڈھائے، لیکن بالآخر اللہ تعالی نے اس کی ساری فرعونیت کو دریائے قلزم میں غرق کر دیا. اور ثمود کی قوم، حضرت صالح علیہ السلام جن کے پاس بھیجے گئے تھے، تو ان کو ان کے حال یہ تھا کہ زبردست بستیاں انہوں نے تعمیر کی تھی، اپنے زمانے میں تہذیب و تمدن کی ایک مثال قائم کی ہوئی تھی، طرح طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی تھی، لیکن جب نافرمانی حد سے گزری تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس صالح علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے ان کی ہتک کی، توہین کی، ان کو برا بھلا کہا، نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی پکڑ میں ان کو ہلاک کر دیا. اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھتے. تو حل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود بل الذین کفروا فی تکذیب, یہ سارے واقعات ان کے سامنے ہیں لیکن جب ان کے سامنے یہ واقعات بیان کیے جاتے ہیں تو وہ جھٹلاتے ہیں, کہتے ہیں یہ جو ایسی بنائی ہوئی باتیں ہیں ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں. بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط, لیکن اللہ تعالیٰ ان کے آگے پیچھے سے ان کا گھیرے میں لیے ہوئے ہیں, گھیرے میں لیے ہوئے ہیں, کسی وقت بھی وہ پکڑ میں آ جائیں گے. اور یہ جو تکذیب کر رہے ہیں تو یہ بات جو ہے کوئی ایسی معمولی بات نہیں ہے جس کی تکذیب کر رہے ہیں, یہ تکذیب اور جھٹلا رہے ہیں کس کو؟ قرآن کو اور قرآن کے بنائے ہوئے بتائے ہوئے واقعات کو. تو یہ قرآن جو ہے یہ ان کتنے جھٹلاتے رہے ہیں. بل ہوا قرآن و مجید فی لوح محفوظ, یہ ایک بزرگی والا قرآن ہے, لوح محفوظ میں درج ہے. لوح محفوظ اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت بہتر جانتے ہیں, لیکن یہ لوح محفوظ نام اس کا تختی ہے, ایک تختی ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم سے کائنات میں ہونے والے واقعات بھی لکھے ہوئے ہیں, اور اس میں قرآن کریم لکھا ہوا چلا آ رہا ہے ازل سے, جب سے وہ لوح محفوظ پیدا ہوئی اس وقت سے قرآن کریم لکھا چلا آ رہا ہے. یعنی وہ بعد میں نازل تو ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رفتہ رفتہ, لیکن ازل میں وہ لوح محفوظ کے اندر لکھا ہوا تھا. لوح محفوظ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کسی شیطان کسی جن کا کوئی تصرف نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے کا ایسا انتظام کیا ہوا ہے کہ کوئی اس کو اس میں بدل نہیں سکتا, کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا, کوئی اس کے اندر تغیر اور تبدیلی نہیں کر سکتا, اس لیے لوح محفوظ کہتے ہیں. یہ لوح محفوظ کا کے اندر لکھا ہوا قرآن ہے جو چلا آ رہا ہے, اس کو اگر جھٹلا رہے ہیں تو خود اپنا نقصان کر رہے ہیں, ایک دن اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رحمت سے اپنے پکڑ میں آنے سے محفوظ رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے مومن بندوں میں, عمل صالح کرنے والے بندوں میں شامل فرمائے, اور ہر طرح کے گناہوں سے اور منکرات سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.